السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر جان برائیڈن. اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا پاکستان میں صحافیوں کی جبری گمشدگیوں سے. حالیہ کیس اس حوالے سے کراچی میں سامنے آیا ہے جب ڈیلی نئی بات کے سینئر صحافی نصر اللہ خان چودھری کو اطلاعات کے مطابق زبردستی اپنے گھر سے اٹھایا گیا اور وہ ابھی تک لاپتہ ہے. پروگرام کے دوسرے حصے میں کراچی میں تجاوزات یعنی غیر قانونی دکانوں اور تعمیرات کے خلاف جاری آپریشن اور سامنے آنے والے ردعمل پر بات کریں گے. اور آگے چل کر بات ہوگی انتہا پسندی کے خلاف جاری جنگ میں پاکستانی مذہبی علماء کے کردار پر. اور آخر میں غربت اور خوشحالی کے حوالے سے عالمی بینک کی اس رپورٹ کا تجزیہ کریں گے جس میں پاکستان کا ذکر بھی کیا گیا ہے. ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ آپ کال کر کے ہمارے مہمانوں سے سوالات کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں وہ ہے 0800-777-8789. نمبر ایک دفعہ پھر 0800-777-89 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. اور چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں آئی ایس پی آر کے سابق ترجمان کرنل فاروق احمد صاحب اور ہمیں جوائن کریں گے کراچی پریس کلب کے صدر احمد ملک صاحب. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سینئر صحافی طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں. حال ہی میں انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ یہ جیو نیوز جو ہیں وہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت کہا جا رہا ہے احمد ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی احمد ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا نصر اللہ خان کے ساتھ کیا ہوا، یہ اصل کہانی کیا ہے؟
جی، یہ کچھ دن پہلے کراچی پریس کلب میں ہم ایک تقریب کر رہے تھے اور اس دوران سول کپڑوں میں ملبوس کچھ جن کے پاس اسلحہ بھی تھا اور کیمریز اور لوکیٹرز بھی تھے، وہ پریس کلب میں زبردستی داخل ہو گئے. وہ کسی کی تلاش میں تھے. تھوڑی دیر وہ پریس کلب میں رہے، تصویریں بناتے رہے. پھر اس کے بعد پریس کلب سے جب ممبران کافی تعداد میں اکٹھے ہونے لگے تو وہ باہر نکل گئے. جب ہم نے بعد میں پولیس اور دیگر اداروں سے رابطہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کسی فرد کی تلاش میں تھے، کوئی ہائی ٹارگیٹ تھا جس کی وہ تلاش میں آتے تھے. ہم نے ان سے کہا کہ یہ بہت غلط اقدام ہے. اگر ایسی کوئی صورت تھی تو اداروں کو چاہیے تھا کراچی پریس کلب کی انتظامیہ سے رابطہ کرتے اور ایک پراپر چینل کے ذریعے آتے. ہم کوئی غیر قانونی سرگرمی کی اجازت نہیں دیتے کراچی پریس کلب کے اندر، نہ ہم اس کے اندر انوالو کبھی ہوئے ہیں. ہماری تاریخ بڑی شفاف رہی ہے، ہم قانون دستور کی پابندی کرنے کے لوگ ہیں. تاہم انہوں نے اس پر معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ غلطی ہوئی ہے اور غلطی سے یہ لوگ کراچی پریس کلب میں داخل ہو گئے تھے. لیکن اس کے دوسرے ہی روز بعد ہمارے ایک بہت سینئر ممبر نصر اللہ خان کو جب وہ رات کو 2 بجے 2:30 بجے کے لگ اپنے گھر پہنچے تو دروازے سے دہلیز ہی پہ پہلے سے موجود چند نامعلوم افراد نے اٹھا لیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا. ہم جب سے اس کوشش میں ہے کہ یہ پتہ چلے کہ ان کو کس نے اٹھایا ہے، لیکن اب تک ہم یہ نہیں جان سکے ہیں کہ ان کو کون سے ادارے نے گرفتار کیا ہے اور ان کو کہاں رکھا گیا ہے.
ٹھیک، یہ جس تقریب کا آپ نے ذکر کیا جس میں کہ نصر اللہ خان جو ہیں وہ بھی شامل تھے، یہ کس حوالے سے تھی تقریب؟
یہ ہر سال ہمارے پریس کلب میں 14 اگست کو ایک فیملی گالا ہوتا ہے. اس میں ہمارے ممبران رضاکارانہ طور پہ کام کرتے ہیں. ہم ان رضاکارانہ طور پہ کام کرنے والے اپنے ممبران کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا تھا اور ان کو ان کی خدمات کے اعتراف میں شیلڈ دینے کا پروگرام رکھا تھا. تو ہم ان کو شیلڈ تقسیم کر رہے تھے اپنے ان رضاکار ممبران کے درمیان اور وہیں پہ عشائیے کا بھی اہتمام تھا جس دوران یہ واقعہ دیکھا.
جی کرنل فاروق احمد بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم کرنل صاحب. کرنل صاحب، یہ ہمیں معلوم ہے کہ میڈیا جو ہے، جو صحافت ہے، اسے پاکستان کا چھوٹا ستون کہا جاتا ہے. اور صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں کے ہر ملک میں صحافیوں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے. इस वक्त हम वैसे तो काफी अरसे से ये देखा जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो तेजी आई है और जिस तरह अंडर अटैक है सहाफी बरादरी पाकिस्तान के अंदर, रीजंस क्या हैं इसके?
देखिए वैसे तो ये वर्ल्ड ओवर फेनोमेना है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मीडिया बहुत वाइब्रेंट है और मेरे ख्याल में कुछ जरूरत से ज्यादा ही आजाद है। लेकिन अगर बात करें ये स्पेसिफिक इंसिडेंट की और इफेक्ट इज रिलेटेड टू बलूचिस्तान, तो देखिए बलूचिस्तान में बहुत सी एजेंसी फॉरेन एजेंसी जो है वो काम कर रही हैं। तो अगर ये लोग समझते हैं कि इनके कोई साथ जो है वो उनको नहीं मिल रहे या जो भी, मैं पूरी बात नहीं सुन सका, तो मेरे ख्याल में इनका जो प्रेस क्लब क्वेटा है ये सिर्फ वहां पे अगर एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस कर दें या वहां पे जो भी हुकूमत के अहदेदारान हैं उनसे रब्ता करें, मेरा नहीं ख्याल की कोई ऐसी सिचुएशन है। और ये जो बात कर रहे हैं ये इवन अगर ये सोशल मीडिया पे भी वसूख के साथ अगर ये लिख पाए तो जो भी इदारे इसके जिम्मेदार हैं वो इनकी जरूर मदद करेंगे। बलूचिस्तान में मैं अभी बताता चलूं कि आर्मी और गवर्नमेंट की कोशिशों से सिक्योरिटी के हालात पहले से बहुत बेहतर हैं, लेकिन क्योंकि अभी भी फॉरेन इंटरफेरेंस वहां पे है जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, तो उसकी वजह से मे भी कोई इस तरह के वाकयात होते हैं। जी
जी लेकिन अहमद मलिक साहब ने हमें ये बताया है जो कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं कि वहाँ एक तकरीब हो रही थी प्रेस क्लब में जिसमें नसरुल्ला जो के लापता हैं चंद दिनों से वो भी उस तकरीब में शामिल थे, वहाँ पे सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोग ज़बरदस्ती दाखिल हुए और उसके दो दिन बाद फिर ये जो नसरुल्ला खान हैं उनको गायब कर दिया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए ये मैंने ये इशू अभी सुना है, हमारे मीडिया में पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ये कहीं भी रिपोर्ट नहीं हुआ।
ओके लेकिन वैसे भी अगर हम देखें कर्नल साहब कतई कलामी माफ, लेकिन वैसे भी अगर हम देखें तो ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान में ज़राए अबलाग जो है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और टीवी चैनल्स के ज़रिए सहाफ़ियों को मुबैना तौर पर मैं कहना चाहूँगी मुख्तलिफ ख़बरें नशर ना करने की हिदायत की जाती है, जबकि जो एंकर्स हैं उनको भी मुबैना तौर पर हसास मौजूदात पर प्रोग्राम करने से रोक दिया जाता है। और इसके अलावा हमने देखे एक सिलसिला चला सहाफ़ियों की मुलाजमतें ख़त्म करने का और इनमें से ये बात की जाती है कि अक्सरियत जो है उन सहाफ़ियों की है जो कि हुकूमत इस वक्त की जो हुकूमत है और पाकिस्तान के जो मुक्तदर इदारे हैं उनकी पॉलिसियों का कुल कर तस्करा करते हैं।
देखिए ये तो एक बहुत डिबेटेबल इशू है, लेकिन इसको मैं जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि इन तमाम टीवी चैनल जिनकी आप बात कर रही हैं जिनसे लोग फायर हो रहे हैं या चैनल बंद हो रहे हैं उनको अपने बिजनेस मॉडल ठीक करने की जरूरत है। इसका कहने का मकसद है कि उन्होंने कुछ एंकर्स को बहुत ही ज्यादा सैलरी पर रखा हुआ था जिसकी वजह से वो जाहिर है अभी गवर्नमेंट उनको उस तरह से फंडिंग नहीं कर रही जैसे माजी में होता रहा और हमारी जो पहले सियासी हुकूमतें थी वो करती रही हैं। और दूसरा ये जो इतनी पोलराइजेशन है ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इनको मीडिया में अपना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। तो लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अगर इसी चीज को लोकल पाकिस्तान में उठाया भी जाता है और अगर मजीद उठाया जाता रहे तो इस पर काबू पाया जा सकता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये हर बात को पाकिस्तान आर्मी की तरफ इंडिकेट करना ये फॉरेन एजेंडा तो हो सकता है लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा ऐसा सोचा जाता। और जो हमारा ISPR ताल्लुकात आमा का इदारा है अगर आप देखें तो वहाँ कई डजन्स ऑफ जर्नलिस्ट दे विजिट डेली और वो इंटरेक्ट करते हैं और अपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो DGISPR या उनका जो भी स्टाफ है वो उनको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करता है।
जी।
तो और मैं खुद समझता हूँ कि ISPR का एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे दहशतगर्दी रूस पे थी उसका बहुत पॉजिटिव रोल रहा है जिसमें हम जर्नलिस्ट को आगे तमाम फाटा की मुख्तलिफ एजेंसियों में जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑपरेशन चल रहे थे वहाँ लेके जाते रहे। तो देखिए बेहतरी की गुंजाइश तो पूरी दुनिया में है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ओवरऑल मीडिया आज़ाद हुआ है, میڈیا پہلے سے زیادہ فری ہے. اگر کچھ پولیٹیکل پارٹیز ان کو استعمال کرتی ہیں تو اس میں جرنلسٹ کا بھی تو اپنا بھی تو قصور ہے کہ وہ کیوں کسی ایک سائڈ پہ اپنے آپ کو سائڈ کرتے ہیں, جبکہ جرنلزم تو ایک نیوٹرل رہ کے ان کو ایک بات کرنی چاہیے. بٹ اینی وے اٹس اے لانگ ڈیبیٹ. میرے اپنے خیال میں سچویشن بہتر ہوئی ہے. اگر کوئی اکا دکا واقعات ہیں تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے. مختلف ادارے ہیں, ہماری کورٹس جو ہیں وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہے. اور یہ جو بات صاحب جو بھی کر رہے ہیں, یہ اگر کورٹ میں جائیں یا چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں لائیں تو میرا خیال میں اس ایشو پہ بہت جلد کام
بالکل. لیکن کرنل صاحب یہاں پہ ایک بات, احمد ملک صاحب آپ کی جانب میں آتی ہوں, لیکن کرنل صاحب اگر کسی حد تک چلے ہم مان لیتے ہیں کہ صحافیوں کا بھی اپنا قصور ہے اس میں, لیکن ان کو اس طرح غائب کرنا, اس طرح اٹھانا, یہ کہاں تک مناسب ہے؟
دیکھیے میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ اس کو دیکھنا پڑے گا. ایجنسیز کا بالکل بھی ایسا رول نہیں ہے. دیکھیے اسٹیٹ کا اور جرنلسٹ کا اگر آپ بات کرتی ہیں کانفلکٹ کی, تو وہ پچھلے دنوں جو ٹرمپ اور سی این این کے رپورٹر کا واقعہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. تو اگر یہ کوئی واقعہ ہوا تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ کوئی ذاتی دشمنی تھی یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو وہ نے اس میں اپنا کوئی انفلوئنس کیا ہے. دیکھیے ایجنسیز کیوں کسی کو ایسا کہیں گی؟
اوکے, احمد ملک صاحب سے پوچھتے ہیں. بالکل احمد ملک صاحب, ایجنسیاں کیوں ایسا کریں گی؟ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بھی صحافیوں کو استعمال کر رہی ہے, یہ کہنا ہے کرنل فاروق احمد صاحب کا. صحافی جو ہے وہ, ان کا کہنا ہے وہ اپنا, وہ خود بھی قصوروار ہیں, لیفٹ رائٹ کا وہ حصہ بنتی ہیں, یہ بھی کہا جاتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں پاکستان میں الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا ہو, اس کی ایک طرح سے مشروم گروتھ ہوئی ہے. تو پروفیشنلزم جو ہے وہ کہاں تک متاثر ہوئی ہے؟ احمد ملک صاحب جی جی,
یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو اتنی تیزی سے گروتھ ہوئی ہے میڈیا کے اندر, اس کے اندر پروفیشنلزم تھوڑا سا متاثر ہوا ہے اور کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب تھی, لیکن ہمارے اداروں کی کوششوں اور محنت کے نتیجے میں اب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ میڈیا کے ساتھ فورسز کے اور آئی ایس پی آر کے اور دیگر لوگوں کے تعلقات بہت اچھے رہنے چاہیے, اس طرح کے کوئی تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو. ہمیں جو پولیس ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے, ہمیں جو شکایت یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحافی کسی غلط کام میں انوالو ہوتا ہے تو بالکل ہم اس کا کبھی دفاع نہیں کریں گے, لیکن اس کو ایک پراپر طریقے کے ساتھ اس کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے, اور اگر اس پہ جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر بالکل اس کو سزا دی جائے. ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے. جو ریاست کے خلاف, اداروں کے خلاف کسی کمپین میں ملوث ہوتا ہے تو ہم کبھی بھی اس کا دفاع نہیں کرتے. ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں بس تھوڑی سی یہ شکایت ہے کہ اگر کسی صحافی کو نے کوئی غلطی کی ہے, کوئی خلاف قانون کام کیا ہے, تو اس کو براہ راست گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے اور وہ ثبوت پیش کیے جائیں, تو یہ ایک بہتر راستہ ہو.
اوکے, اس موڑ پہ ہم جانا چاہیں گے اپنے لسنرز کی جانب. لکی مروت سے انعام اللہ صاحب جی, السلام علیکم.
السلام علیکم میڈم.
جی سر.
میڈم یقیناً صحافت ایک مقدس پیشہ ہے, لیکن اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہیں نا تو صحافت ایک کاروبار بن چکا ہے. ہر میڈیا ہاؤس اور ہر صحافی یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ راتوں رات کروڑپتی بن جائے. ہمارے یہاں لکی مرت میں جو صحافی ہیں, یقیناً میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے صحافت سے تجارت بنایا ہے. جہاں پیسہ ہوتا ہے نا وہاں صحافت ہوتی ہے, جہاں پیسہ نہ ہو وہاں صحافت نہیں. صحافت کا مقصد یہ ہے عوام کو حقائق سے آشنا کرنا, آگاہ کرنا. تو یہ کام انہوں نے چھوڑ دیا, وہ صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بڑی مہربانی, تھینک یو.
بہت شکریہ آپ کا. کامیاب بنگش کوہار سے السلام علیکم.
ہلو, السلام علیکم.
جی سر.
کامیاب بنگش کوہار سے عرض کر رہا ہوں. یہ صحافیوں کا الگ پتہ ہونا کوئی پاکستان میں نئی بات نہیں ہے. کافی عرصہ سے ظاہر ہے کہ پاکستان حالت جنگ میں رہ چکا ہے, اور اس میں حکومتوں کی ناکامی جو ہے وہ ہمیشہ مشکوک رہی ہے. تو اس میں حکومتیں ہمیشہ ناکام رہی ہیں. موقع دینے کا شکریہ
جی. آپ کی جانب واپس آنا چاہوں گی. کرنل فاروق احمد صاحب, احمد ملک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی صحافی قانون کی خلاف ورزی کرتا بھی ہے تو اس کو اس طرح غائب کرنے سے بہتر کیا یہ نہ ہو کہ انہیں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے؟ عدالت کے سامنے ان صحافیوں کو کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟
دیکھیے, میں پھر اسی بات کی طرف آؤں گا کہ یہ انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. یہ اٹ از جسٹ ون سائڈڈ اوپینین, اور میرا نہیں خیال کہ کبھی ایون اس چیز کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. دیکھیں, اگر ایک جرنلسٹ سے کسی فار ایگزامپل اگر آرمی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ آئی ایس پی آر جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں یا جو ان کا اسٹاف ہے ان کے ایڈیٹرز اور ان لوگوں سے فریکوینٹلی بات کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ ایک چیز کا بیک گراؤنڈ دیتے ہیں تاکہ اگر اس کے اندر کچھ کنفیوژن ہے اس کو کلیئر کیا جا سکے. دیکھیے, کسی صحافی کو غائب کرنا یہ ایک بہت ہی سنگین چیز ہے اور میرا نہیں خیال کہ ایسا اس سے پہلے کبھی ہوا ہو. یہ ان کا ون سائڈڈ اوپینین تو ہے کیونکہ ابھی وہ صاحب ان کو مل نہیں رہے, لیکن وہ جیسے ہی ان کو مل جائیں گے دوبارہ تو جو ہے صورتحال واضح ہو جائے گی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا. اور دوسرا دیکھیں, کورٹ میں پیش کرنا وہ تو دیکھیں کوئی بہت زیادہ سنگین جرم ہو, ادروائز میرے اپنے خیال میں جو ان کے ایڈیٹوریل بورڈ ہوتے ہیں جو ان کے اون کرتے ہیں, اگر کوئی صحافی کچھ ایسا غلط کر رہا ہے اور اگر اس کو پراپر پروفیشنلی اس کی شکایت کی جائے تو وہ یقیناً اس کو رفع دفع کرتے ہیں اس معاملے کو. تو دیکھیں, کورٹ میں جانا یا وہ بات کرنا وہ تو ایک بہت ہی میرے خیال میں ایک ایکسٹریم اسٹیپ ہے. اس سے پہلے ہی جرنلسٹ جو ہیں وہ اپنی اس طرح کی جو روز مرہ کی ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہیں ان کو وہ کلیئر کرتے ہیں. تو اس معاملے کو پرٹیکولر ٹو دیٹ اس کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں, اس طرح سے کیگ نہیں کیا جا سکتا کہ جی کسی نے اٹھا لیا ہے اور ان کو کورٹ میں پیش نہیں کیا. تو یہ دیکھیں, پاکستان میں بہت سے وجوہات ہوتی ہیں. پھر میں ایک اور اینگل بھی اس کا ہے, دیکھیں یہاں پہ جو کئی جرنلسٹ جو بالکل نوارد ہوتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں جرنلزم, ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جی اگر آپ اینٹی آرمی یا اینٹی اسٹیٹ بات کریں گے تو آپ کو بڑی اہمیت دی جائے گی. اور آپ یقین کریں, میں ذاتی طور پہ کئی ایسے صحافیوں کو جانتا ہوں, ینگ جرنلسٹ کو, جنہوں نے اس کو باہر پولیٹیکل اسائلم لینے کے لیے یہ لائن اختیار کی اور فائنلی وہ سکسیڈڈ ان دیٹ. تو دیکھیں, یہ بہت سی چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھنا پڑے گا. اور پاکستان میں بالکل ایسے حالات نہیں ہیں جیسے یہ ذکر کر رہے ہیں. اور اگر وہ صاحب کراچی سے ہیں تو میرے خیال میں اگر وہ سوشل میڈیا پہ یا صبح ایک پریس کانفرنس کر دیں یا وہاں جو بھی ادارے اس سے ریلیٹڈ ہیں ان کے پاس چلے جائیں تو ان کا معاملہ بہت جلد حل ہو جائے گا. یہ کوئی ایسی بہت زیادہ کوئی خطرناک بات نہیں ہے جیسا یہ اس کو بنا کے پیش کر رہے ہیں.
ٹھیک, احمد ملک صاحب, یہ ایک بہت اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کرنل احمد صاحب نے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت صحافی جو ہیں وہ شہرت حاصل کرنے یا پھر کسی اور ملک میں پناہ لینے کے لیے فوج یا جو ایجنسیاں ہیں, خفیہ ایجنسیاں ملکی پاکستان کی, اس پر وہ نکتہ چینی کرتے ہیں یا ان سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں. اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا, جس طرح ہمارے ایک کالر نے کہا کہ پاکستان میں صحافی کا غائب کیا جانا جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں بہت صحافی ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے جن کا ابھی تک پتہ نہیں, کچھ جو ہیں ان کی لاشیں ملی ہیں, جبکہ بعض جو ہیں وہ بازیاب بھی ہوئے ہیں. جو بازیاب ہوئے ہیں انہوں نے کچھ اپنی سٹوری کبھی شیئر کی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا یا ان کو کیوں اٹھایا گیا تھا, کیا وجہ ان کو بتائی گئی؟
جی, اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بعض لوگوں نے صحافت کے نام پر کام کیے ہیں کہ باہر کسی دوسرے ملک میں اسائلم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹے واقعات بھی پیش کیے, اور ایسے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ اسی بنیاد کے اوپر باہر چلے گئے, اور دیگر بھی کئی واقعات ہوتے رہے ہیں. ہم صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی کنفیوز رہی ہے, اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ بعض لوگوں نے اسٹیٹ کے خلاف اور اداروں کے خلاف بات کرنے کو ہی صحافت سمجھ لیا اور اسی بات سے وہ صحافت کرتے رہے ایسے, لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم رہی ہے الحمدللہ. پاکستان میں جتنے اکثریت صحافی ہیں وہ محب وطن ہیں اور حب الوطنی کی بات کرتے ہیں, اداروں کا احترام کرتے ہیں. ہم اداروں کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں, یہ کبھی نہیں رہا کہ اکثریت صحافیوں نے اداروں کے خلاف کوئی بات کی چاہیے اور احترام کرنا بھی چاہیے, لہٰذا ہمارے قومی ادارے ہیں, قومی سلامتی کے ادارے ہیں, تو یہ صورتحال رہی ہے. لیکن یہ نصر اللہ خان کے بارے میں یہ تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے, یہ بہت سینئر صحافی ہیں اور بہت عرصے سے کراچی میں کام کر رہے ہیں اور بہت پروفیشنل صحافی ہے. میں نہیں توقع کرتا کہ وہ کوئی اس طرح کی بات ہوگی ان کے حوالے سے, اور وہ کراچی پریس کلب کے سینئر ممبر ہیں, ایک زمانے سے ہم ان کو جانتے ہیں. اب یہ کنفیوژن کہاں پیدا ہوئی ہے اور کیا معاملہ ہے اس کے بارے میں ابھی تک ہم کچھ نہیں جانتے. ان کو کون لے گئے اس کے بارے میں ابھی ہمیں واضح طور پہ کچھ پتہ نہیں ہے. اب یہ تو جب وہ سامنے آئے تو صورتحال کلیئر ہوگی تو پھر ہم کسی پوزیشن میں ہوں گے کہ بتا سکیں کہ ہوا کیا ہے.
اوکے, ایک کوسچن ذہن میں ہے لیکن پہلے کالر کو لیتے ہیں, کافی دیر سے ہیں, ایبٹ آباد سے ظہور احمد صاحب. اوکے, ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. پاکستانی کشمیر سے معروف شاہد صاحب نے بھی ہمیں کال کی تھی, ان کی لائن بھی ڈسکنیکٹ ہو چکی ہیں. دوبارہ کال کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. آپ سے جس طرح کرنل فاروق احمد صاحب نے کہا کہ اگر ایجنسیوں کے ساتھ رابطہ کیا جائے, ان کے ساتھ بات کی جائے اس مسئلے پر, تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے, ایسا کرنے کی کبھی کوشش کی ہے صحافی برادری نے پاکستان میں؟
جی, ہمارے نمائندے ہم لوگ مسلسل رابطے میں ہیں. جس دن پریس کلب میں لوگ کچھ لوگ آ گئے تھے, اس روز بھی پولیس کے اعلیٰ حکام اور رینجر کے اعلیٰ حکام یہاں پہ آ گئے تھے. ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھا انٹریکشن رہا, انہوں نے ہمیں ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی اور وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے. لیکن اس سے دو دن بعد یہ واقعہ پیش آیا اور اب کنفیوژن یہ ہے کہ وہ ان کو کس نے پکڑا ہے, یہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا. تو یہ جب صورتحال واضح ہوگی ہم ہر ادارے کے ساتھ رابطے میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور رابطے میں ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے ہو جائے, طے ہو جائے اور پتہ چلے کہ ہوا کیا.
جی, جانے سے پہلے آپ احمد ملک صاحب یہ بتائیے کہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں صحافت کا آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں صحافت ہمیشہ مسائل کا شکار رہی ہے. یہ جو تھوڑی دیر پہلے ہماری ہوئی تھی, یہ بات میں بھی کافی وزن ہے کہ بہت سے لوگ غیر تربیت یافتہ صحافت کی فیلڈ میں رہے ہیں جن کو صحافت کے ایتھکس کا پتہ نہیں ہوتا, اپنی لمیٹیشن کا پتہ نہیں ہوتا, مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر مختلف گروپ کی جانب سے, مختلف جماعتوں کی جانب سے بھی ہمیں دباؤ کا سامنا رہتا ہے. سیاسی جماعتیں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے, وہ حکومت میں آ جاتی ہیں تو ان کے رویے کچھ اور ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی میڈیا انڈسٹری کی گروتھ بہت تیزی سے ہوئی ہے, لیکن اب وہ میڈیا انڈسٹری نے ایک بار سمٹنا شروع کر دیا ہے, کم ہونا شروع ہو گیا ہے, تو اس سے بے روزگاری کا ایک طوفان آیا ہوا ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں جو پاکستان میں صحافت کا شعبہ جن مسائل کا سامنا کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں موجودہ دور جو ہے وہ صحافیوں کے لیے خاصا مشکل ثابت ہو رہا ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور تنخواہوں کی ادائیگی ادارے نہیں کر رہے, تو یہ مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں.
بہت شکریہ احمد ملک صاحب آپ کا, اور کرنل فاروق احمد صاحب آپ کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں. اور سامعین, صحافی کو کسی بھی معاشرے کی آنکھ اور کان جو ہے وہ کہا جاتا ہے, مانا جاتا ہے, اور جب اس پر دباؤ بڑھتا ہے اور وہ حقیقت کو سامنے ظاہر ہے جب نہیں لائے گا نتیجتاً, تو معاشرے پر اس کے مثبت اثرات جو ہیں وہ ضرور پڑتے ہیں. یہاں پر اس سیگمنٹ کو ہم سمیٹنا چاہیں گے لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسور امام. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کراچی میں تجاوزات یعنی غیر قانونی دکانوں اور تعمیرات کے خلاف جاری آپریشن پر، جس کے حوالے سے کافی سخت رد عمل جو ہے شہر کے اندر سامنے آ رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اور ہمیں کچھ دیر میں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے ہمارے رپورٹر محمد ثاقب. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے کراچی میں جو آل تاجر اتحاد ہے اس کے چیئرمین عتیق میر صاحب کو ہم لینے کی کوشش کریں گے. فاروق ستار ایم کیو ایم کے سینئر رہنما وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ کراچی کے میئر جو ہیں وسیم اختر ان کو بھی ہم لائن پہ لیں. اس وقت ہم جی جاننا چاہیں گے اپنے پروڈیوسر سے لائن پہ ہمارے ساتھ کون ہے. اوکے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اوکے ہمارے رپورٹر محمد ثاقب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم محمد ثاقب.
جی وعلیکم السلام.
جی ثاقب، ہمیں یہ بتائیے گا اس وقت یہ جو کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے، یہ کس کے حکم پر کہنے پر ہو رہا ہے، اور اس آپریشن کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور ردعمل جو ہے وہ کیا سامنے آ رہا ہے اس حوالے سے؟
اچھا جی دیکھیے، یہ جو آپریشن ہے یہ دیکھیں کراچی میں جو تجاوزات ہیں یہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے، اور کراچی کے چند چیدہ چیدہ مسائل میں سے اگر ہم ڈسکس کریں تو اس میں سب سے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کراچی میں تجاوزات کا. تو یہ تجاوزات کا مسئلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور جہاں پر اس وقت آپریشن جاری ہے وہ کراچی کا جو ڈاؤن ٹاؤن یعنی کہ صدر ہے، مرکزی علاقہ ہے، جہاں پر تجاوزات ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہیں، جہاں پر آئے روز ٹریفک جام رہتا ہے، لوگوں کو جو وہاں پر آتے ہیں وہ چاہے وہ کاروبار کے لیے آئیں یا وہ خرید و فروخت کے لیے آئیں، ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو سپریم کورٹ اس سے قبل بھی کافی جو کیسز میں جو ہے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن یعنی بلدیہ عظمیٰ کراچی کو اس بارے میں گائیڈ لائن دے چکی ہے، لیکن اب لاسٹ جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ 15 روز کے اندر ایمپریس مارکیٹ کے اندر اور باہر اور اطراف کے جتنے بھی علاقے ہیں یعنی کہ صدر کا وہ علاقہ جہاں پر ایمپریس مارکیٹ، تاریخی ایمپریس مارکیٹ واقع ہے، اس میں مکمل طور پر تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے رپورٹ عدالت میں سبمٹ کروائی جائے. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر درجنوں آپریشن ہوئے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے. عارضی طور پر تجاوزات کا خاتمہ ہوتا تھا لیکن دوبارہ تجاوزات یہاں پر آ جاتی تھی. اس میں یقینی طور پر تمام جو بلدیاتی ادارے ان کی بھی کوتاہی شامل ہے، پولیس کی بھی کوتاہی ہے، ٹریفک پولیس کی بھی ہے، اور کچھ ایسی ضروریات پیدا ہو گئی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں تمام فیکٹرز میں مل کر یہاں پر ایک تجاوزات کا بے ہنگم طریقہ یہاں پر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور کراچی کا جو تاثر ہے، امیج ہے، جو کراچی کی تاریخی حیثیت ہے وہ بہت زیادہ مبہم ہوئی ہے اس وجہ سے. تو دیکھیے جی، اب جو آپ نے ایک آخری سوال پوچھا ہے کہ جو ریئیکشن کیا ہے، تو یقینی طور پر اب جو آپریشن ہو رہا ہے تو بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، اور اب تک جو ہے 550 سے زائد دکانیں، ہوٹل، پکی جو تجاوزات تھی ان کو مکمل طور پر مسمار کیا گیا ہے، اور بلدیہ عظمیٰ حکام کا جو ہم سے بات ہوئی ان کا یہی کہنا ہے کہ اب ہم ایمپریس مارکیٹ کو جو اس کا نقشہ ہے اس کے عین مطابق بنائیں گے، اور اس کو مکمل طور پر تجاوزات کا خاتمہ کر کے اس کے آس پاس پارک بنایا جائے گا، اس کی بیک سائڈ پر پارکنگ پلازا ہوگا، اور یہ مکمل طور پر اس کو ٹریفک فری ایریا بنایا جا رہا ہے. تو یہ کافی عرصے سے رکاوٹیں، تقریباً ایک عشرے سے ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ صدر کو ہم تجاوزات سے پاک کریں گے، صدر کے علاقے کو ہم ٹریفک فری بنائیں گے، اور اس میں صرف واکنگ ایریاز ہوں گے، یہاں پر لوگوں کو ایک اچھا ماحول یہاں ملے گا. تو اس پر بہرحال اب کام اسٹارٹ ہو چکا ہے. ریئیکشن یقینی طور پر تجاوزات کے خلاف جب جن کی دکانیں توڑی جا رہی ہیں کافی سخت ہیں، اور لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، خاص طور پر میئر کراچی وسیم اختر کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اس وقت مکمل طور پر اس آپریشن کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے سپریم کورٹ کے احکامات ہیں یعنی کہ سپریم کورٹ کی طاقت ہے، قانون ان کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد جو ہے پولیس اور رینجرز کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ کراچی کا جو علاقہ صدر ہے، ایمپریس مارکیٹ ہے، وہاں پر بالآخر تجاوزات کا خاتمہ ہوگا، اور شہریوں کو واقعتاً وہ انٹرس مارکیٹ دیکھنے کو ملے گی جو کہ 19th century میں یا جو ہے انگریز دور کے جو انٹرس مارکیٹ ہے وہ لوگ یہاں پر دیکھ سکیں گے.
جی محمد ثاقب ہمارے ساتھ رہیے مزید کچھ دیر کے لیے. فاروق ستار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ایم کیو ایم کے آپ سینئر لیڈر ہیں. السلام علیکم فاروق ستار صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جی فاروق ستار صاحب, یہ جو آپریشن کئی دنوں سے جاری ہے کراچی میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے, کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟
میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن بھی ہونا چاہیے اور شہری اداروں کی اور قانون نافذ کرنے والوں کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی انکروچمنٹ سے بننی ہی نہیں چاہیے. یہ انکروچمنٹس کو اگر انکریج کیا جاتا ہے تو اس میں عموماً شہری اداروں کے اہلکار بھی اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے اہلکاروں کی ملی بھگت سے عموماً یہ جو قبضہ مافیا اس طرح لوگوں کو قبضہ کراتا ہے اور جس سے کہ راستے ٹریفک کے لیے یا لوگوں کے آنے جانے کے لیے یہ کسی بھی جگہ کا ایک ماحول جو ہے وہ بری طرح سے متاثر اور خراب ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ, اب چونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا یہ حکم ہے تو میں بھی گیا تھا متاثرین کے پاس اور ان سے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا اور میری اس بات کی مکمل حمایت کی کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں, اس کے فیصلے کے ساتھ ہیں, ہم آمنہ صدقنہ جو قابضین ہیں ان کو بالکل ہٹایا جائے اور ان کے خلاف آپریشن ہو جو تجاوزات ہیں. لیکن اگر کچھ لوگ چند سو یا 1000 کے قریب وہ دکانیں بنی ہوئی ہیں اور کے ایم سی نے انہیں 50 سالوں سے کرایہ دار بنایا ہوا ہے تو وہ قابضین کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. ٹھیک ہے, وہ جگہ بھی ضروری ہے آپ کو واگزار کرانی, اگر واپس لینی آپ کی کسی منصوبہ بندی میں ہے تو اس کا کوئی اور حل ہمیں نکالنا ہوگا. اگر ہم ان دکانوں کو مسمار کر کے ان لوگوں کا روزگار ان سے چھین لیں اور انہیں بے روزگار کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. اور شاید چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار صاحب کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ان کے جو ان کے احکامات ہیں اس پر عمل درآمد جو ہے وہ اسی حد تک کیا جا رہا ہے یا تجاوز کیا جا رہا ہے. یہ ایک اور انکروچمنٹ ہو رہی ہے. انکروچمنٹ ہٹانے کے نام پر اگر جہاں اختیارات کا استعمال غلط کیا جائے, جہاں سپریم کورٹ کے احکامات کا استعمال غلط کیا جائے تو اس کو بھی نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے.
جی
اسی لیے میں نے یہ توجہ دلائی وسیم اختر صاحب کی, میئر کراچی کی اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی, کہ جو 1000 سے زیادہ دکان والے ہیں کرایہ دار ہیں 50 سالوں سے کرایہ دے رہے ہیں ان کے لیے کوئی اور طریقہ نکالے. اگر یہ جگہ چاہیے واگزار کرانی ہے, یہ ٹریفک میں خلل نہیں ڈال رہی, ہاں وہ ایمپریس مارکیٹ کی تاریخی خوبصورتی میں ضرور حائل ہوتی ہیں, ماحول یا اسٹیٹکس جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کوئی جیسے پارکنگ پلازا ہے صدر میں, وہاں 250 دکانیں بڑی, اس کو چھوٹا کر دیں تو سمجھ لیجئے کہ 600 دکانیں عمر فاروق مارکیٹ کے لوگ تو وہاں اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں, پارکنگ انہیں متبادل آپ دے سکتے ہیں. کے ایم سی کی پراپرٹی ہے اور ایک عرصے سے ویران بنجر اجاڑ پڑی ہوئی ہے تو اس کو آپ لے لیں. تو کوئی حل نکالنا, ذمہ داری بالآخر کے ایم سی کی ہے, میئر کراچی کی ہے کہ وہ ان 1000 دکانداروں کو جو کرایہ دار ہیں ان کے بھی مسئلے کا حل نکالے.
جی لیکن آپ خود بھی کراچی کے میئر جو ہیں وہ رہے ہیں, اس وقت کیا ہوا تھا, کہاں تک آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا اور اس کا حل ڈھونڈا تھا, کرنے کی کوشش کی تھی؟
دیکھیں یہ صدر ایریا میں اس طرح کی جو مارکیٹیں بن گئی جن کو کے ایم سی نے اپنی سہولت کے لیے کرایہ دار بنا لیا, یہ تو 69 سے چلا رہی ہے, میرے میئر بننے سے بھی پہلے کا واقعہ ہے. اچھا اسی طرح شہاب الدین مارکیٹ بھی وہاں قائم ہوئی تھی اور اس میں ادھر تو میں نے بھی اس میں پیش رفت کی, پھر مصطفیٰ کمال جب میئر بنے اس زمانے میں ان کو متبادل ایک مارکیٹ وہاں پر جو مناسب جگہ پہ تھی بنا کے دی گئی, وہ شفٹ ہو کر اس مارکیٹ کو خالی کرایا گیا. تو کوئی نہ کوئی رستہ آپ کو نکالنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی انسانی اخلاقی مذہبی انتظامی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے 50 سال سے کچھ کرایہ داروں کو دکانیں دی ہیں جو آپ کی زمین پر ہے, جو شروع تو قبضے کی صورت میں تھی, وہ ناجائز قبضہ تھا.
اوکے لیکن مارٹر کوارٹر کا میں آپ نے کیوں مزاحمت کی تھی, اس کی کیا وجہ تھی؟
کیا کس کا
مارٹر کوارٹر
میں ذرا آپ کی بات سن نہیں سکا, آپ نے کیا کہا؟
جی مارٹن کوارٹر جو ہے وہاں پہ آپ نے مزاحمت کیوں کی تھی؟
دیکھیں مارٹن کوارٹر اور پاکستان کوارٹر کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ہر حکومت نے ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر یہ جو ابھی حکومت گئی ان سب نے انہیں یہ یقین دلایا کہ یہ سرکاری وہ ملازمین ہیں جو پاکستان بنا کر آئے تھے اور اولین انہوں نے اپنی رہائش یہاں اختیار کی تھی. پاکستان کا نظم و نسق پاکستان کوارٹر سے, مارٹن کوارٹر سے, جہانگیر کوارٹر سے اور کلیٹن کوارٹر سے چلا تھا اور پٹیل پاڑا اور ایف سی ایریا کے علاقے سے. جب وہاں کے لوگوں کی یہ خدمات رہی ہے پاکستان کو چلانے میں اور پاکستان کو بنانے میں, تو اگر لوگوں کو ایک پالیسی بنی اور کہا کہ آپ نہیں بسایا جائے گا, یا تو پالیسی نہ بنتی ان کو آسرا نہ دیا جاتا, ساری حکومتیں اسی پالیسی پر قائم نہ رہتی اور کسی وقت بھی ان سے کہا جاتا کہ جی خالی کریں یا انہیں متبادل دیں, لیکن نہ متبادل دیا گیا نہ اس وقت خالی کرایا گیا, انہیں آسرے پہ آسرا دیا گیا, نہ مالکانہ حقوق دیے گئے, مالکانہ حقوق کا آسرا دیا گیا. تو میں اس لیے ان کے ساتھ کہا تھا کہ 84 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے, پھر متروکہ زمین تھی, یہ تو وفاق کی بھی زمین نہیں ہے, ہندو ٹرسٹ کی پراپرٹی تھی, تو ویسے بھی یہ ساری زمینیں مہاجروں کو جانی, جو متروکہ پراپرٹیز ہیں وہ تو ساری کی ساری جو پاکستان ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو جانی ہے. تو یہی سمجھ لے پھر 50 لاکھ کی اسکیم اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہے تو اس میں سے یہ 5,000 کوارٹر آپ دیکھے کہیں جی ہم نے 50 لاکھ میں سے 5,000 لوگوں کو بسا دیا, ایک طرف بسانے کی پالیسی دوسری طرف اجاڑنے کی پالیسی. اور
یہ وسیم اختر صاحب کو ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کراچی کے میئر ہیں, محمد ثاقب ہمارے رپورٹر کراچی سے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. محمد ثاقب یہ بتائیے گا, فاروق ستار صاحب نے ایک جو نقطہ اٹھایا ہے کہ آپریشن کے نام پر اختیارات کا غلط استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دکانیں جو یہاں پہ تھی یہ لوگوں کے لیے ایک طرح سے ذریعہ معاش تھا, تو ان کو کیا کوئی متبادل جگہ بھی دی جا رہی ہے؟
جی دیکھیے جو فاروق ستار صاحب کا جو نقطہ نظر ہے اس میں بالکل صداقت موجود ہے کہ یقینی طور پر جو کچھ جو دکانیں ہیں وہ ٹی ایم سی کی ملکیت ہے
بالکل,
اور ماضی میں جو ہے ان سے کرایہ وصول کیا جاتا رہا, اور یقینی طور پر ایمپریس مارکیٹ صدر اور اطراف میں جو دکانیں توڑی گئی ہیں اس میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں, جو یہاں پر اپنا گزر بسر کے لیے روزی روٹی کماتے ہیں, روزانہ دہاڑی لگاتے ہیں, بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں. لیکن دیکھیں جو اب اگر ہم اس کو یوں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ چونکہ یہ تجاوزات کے خلاف آپریشن ہے اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کی روزی روٹی اور اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ متاثر ہوں گے, تو میرا خیال ہے کہ یہ جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہوگا. اور یہی نقطۂ نظر جو ادارے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی طور پر دکان لگائے بیٹھا ہے, کوئی غیر قانونی طور پر اپنا ٹھیلا لگائے بیٹھا ہے, تو اس کو بہرحال یہاں پر اجازت نہیں ہے. سڑک بند متاثر ہو رہی ہے, لوگوں کا کاروبار متاثر ہوتا ہے, جو وہاں پر دکانیں ہیں ان کے آگے تجاوزات کھڑی ہوتی ہیں, لوگ پارکنگ نہیں کر پا رہے, کراچی کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, اور کراچی کا مرکزی علاقہ ہے جہاں پر روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے اور جاتے ہیں, کاروبار ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے اگر ہم جو آپ نے جیسے بات کی کہ کیا ان کو کوئی متبادل ذرائع فراہم کیا جا رہا ہے, فی الحال تو کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی ہو یا حکومت سندھ ہو یا وفاق حکومت ہو, اس وقت تو آپریشن کے اوپر تمام کا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ تمام جو غیر قانونی دکانیں ہیں جو سالوں سے یہاں پر قائم ہیں ان کو ختم کیا جائے اور اس علاقے کو کلیئر کرایا جائے, کیونکہ اب جو ہے سپریم کورٹ کی بیکنگ موجود ہے. تو فی الحال ہمارے پاس ہماری اطلاع میں یا حکومت کے پاس بھی کوئی اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اس سارے عمل سے متاثر ہوئے ہوں گے ان کو کس طرح اور کہاں پر ایڈجسٹ کیا جائے گا.
جی بہت شکریہ محمد ثاقب آپ کا. فاروق ستار آپ یہ بتائیے گا جن تحفظات کا آپ اس وقت ذکر کر رہے ہیں, کیا اس کا ذکر جو ہے وہ آپ نے متعلقہ اداروں یا شخصیات سے کیا ہے اور جواب کیا ملا؟
اب میں نے کوشش کی, حالانکہ کچھ ہماری پارٹی کے جو معاملات رہے تو وسیم اختر صاحب سے اس وقت میری بات چیت بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں نے کہا میں بات کروں گا ان سے اور میں ان سے رابطہ کر رہا ہوں, میرا رابطہ اب تک نہیں ہوا. میں ان کے علم میں یہ لانا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر کے ایم سی کرایہ لے رہی ہے کچھ دکانوں کا, 1,000 دکانوں کا, تو وہ ناجائز قابضین کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. ناجائز قابضین ہیں, ان کو ہٹایا ہے, وہ ٹھیک کیا ہے. وہ فٹ پاتھ پر جو بیٹھے ہوئے تھے, جو ایمپریس مارکیٹ کے سامنے کے پورے علاقے کو گھیر کے بیٹھے ہوئے تھے, سڑک تک جو آ گئے تھے, اور کئی مقامات پر صدر میں اس طرح کے ناجائز وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہٹانے میں میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا یا کوئی مزاحمت نہیں کی. لیکن میں مزاحمت دکانوں کی بھی نہیں کر رہا, لیکن اگر یہ دکاندار ان کے پاس کاغذات ہیں, ہر سال چھ مہینے میں وہ چالان جمع کرتے ہیں, فیس جمع کرتے ہیں, تو یہ آپ کا آفیشیل, آپ نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوگا, جن کے ساتھ آفیشیل کانٹریکٹ ہے, جو آپ کے کرایہ دار ہیں ان میں, اور پٹھارے دار جو پٹھارا ہے جن کا, جو ہاکرز ہیں جو فٹ پاتھ پر یا سڑکوں پر ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان دکانوں کی بات کر رہا ہوں. اور اگر یہ دکان سے آپ کرایہ لے رہے ہیں تو آپ اپنے بجٹ میں شو کر رہے ہیں کہ عمر فاروق مارکیٹ سے اتنا کرایہ آپ کو آ رہا ہے, اس کا مطلب آپ کے بجٹ میں, ڈاکیومنٹ میں, آپ کے دستاویزات میں یہ مارکیٹیں سیمی لیگل یا آفیشیل ہو گئی. اگر یہ انکروچمنٹ تھی بھی, آپ نے تو کرایہ لے کے ان کو ریگولرائز کر دیا. تو آپ یہ کریں کہ پہلے انہیں یہ کہیں کہ بھائی ہم متبادل دے رہے ہیں یا ہم خالی کرانا چاہتے ہیں, اور چھ مہینے میں متبادل دیں گے تو یہ بھی کہیں گے, تو وہ آپ پہ بھروسہ کر کے خالی کر دیں گے.
جی,
اور آپ یہ جگہ لے لیں. لیکن آپ اوکے,
لیکن یہ کیا مارٹن کوارٹر کا خاص طور پر اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ ری ماڈلنگ اس کی ہونی چاہیے یا کیا کرے؟
دیکھیں بہت اچھے حل ہیں اس کے. مثال کے طور ایمپریس مارکیٹ کا ایک خاص تاریخی فساد ہے, اس کی عمارت, اس میں جو پتھر استعمال ہوا جودھ پور کا, یا جو اس کا رنگ ہے, اسی طرح کی اگر مارکیٹ بنانی ہے, ایمپریس مارکیٹ بھی تو مارکیٹ, اس کے اندر مارکیٹ ہے نا, اسی طرح اس کے بازوؤں پر اگر یہ دو مارکیٹیں بنی ہے, گول مارکیٹ یا عمر فاروق مارکیٹ, تو وہاں بھی اسی پتھر کا استعمال کر کے وہی رنگ کی ایسی خوبصورت لگے گی جو ایمپریس مارکیٹ کی ایکسٹینشن ہے, اگر وہاں جگہ موجود ہے, تاکہ وہ اس کی جو جمالیاتی جو خوبصورتی ہے وہ بھی اپنی جگہ قائم رہے, اس کی تاریخی حیثیت بھی متاثر نہ ہو, اور انکروچمنٹ کی طرح مارکیٹ بھی نظر نہ آئے.
جی, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ فاروق ستار صاحب, آپ کے ٹائم کا بے حد شکریہ. اور سامعین, آخر میں ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے کہ کراچی کے جو میئر ہے وسیم اختر صاحب, انہوں نے اس آپریشن کے بارے میں کیا کہا, آئیے سنتے ہیں.
جو لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں, جنہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے, جو کے ایم سی کے رینٹ پہ تھے, ہم سیکنڈ یا تھرڈ فیز میں ایک لسٹ مرتب کریں گے انشاءاللہ. ایک کمیٹی بنائی ہے, وہ کمیٹی اس پہ کام کرے گی اور بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا کام کرے گی. جو ہماری دکانیں کے ایم سی کی مختلف جگہوں پہ ہیں, ڈسٹرکٹس میں ہیں, کراچی میں, ہم ان کو کوشش کریں گے کہ ادھر اکوموڈیٹ کریں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس وقت جو فائٹ ہمیں نظر آ رہی ہے, فائٹ آف آئیڈیالوجیز کا نام دیا ہے پاکستان کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب نے اس کو, اس میں مذہبی اسکالرس جو پاکستان کے ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. اس وقت پاکستان سے پروفیسر رشید احمد صاحب ریلیجیس اسکالر ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے, اور ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب یہاں یو ایس اے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پروفیسر رشید صاحب, آپ کی جانب پہلے میں آنا چاہوں گی, یہ بتائیے گا کہ یہ فائٹ آف آئیڈیالوجیز جو ہیں پاکستان میں, اس میں مذہبی اسکالرز جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟
میرے خیال میں مذہبی اسکالرس بہت امید افزا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم مذہبی طبقہ کو دیکھیں, اور جو ہمارا ریلیجس لیڈرشپ ہے وہ بنیادی طور پر ان کے, اگر ہم سماج کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ ان کے تعلق کو دیکھیں, تو اس کی دو بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد مسلمانوں کے آپس کے جو عبادات کے متعلق, یا ان کے جو معاملات کے متعلق جو اختلافات ہے وہ اگر آپ اس کو شدت کے ساتھ پیش کرنا چاہے کر بھی سکتے ہیں اور کم بھی کرنا چاہے کم بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا جو ایشو ہے وہ ہے کہ جو جس کو آپ نے ایک نظریاتی بنیاد کہا ہے کہ مسلمانوں کا ریاست کے ساتھ مذہب کا ریاست کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہوگی ایک, اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی بنیادی کیا ہوگی. آج کل جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیریٹیوز ہے جو بیانیے چل رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر مذہبی فکر میں بہت زیادہ اس کو ایک ریویژن کی ضرورت ہے, اس کو ایک دوبارہ اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جو ایک کثیر القومی معاشرہ ہے, جو کثیر اللسانی معاشرہ ہے, جس میں ایک اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج کل ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے ان کو اگر اس بات کا ادراک ہو جائے کہ آج کا زمانہ جو نیشن سٹیٹ کا زمانہ ہے کہ جس میں اقوام کی جو شناخت ہے وہ بنیادی طور پر ملکوں سے ہوتی ہے, اور یہ جو فکری ایک مغالطہ اب بھی ان کے ہاں جو چل رہا ہے, تو اس وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جب تک ہم ان فکری مسائل کو بنیاد نہیں بنائیں گے, ان پر بحث نہیں کریں گے, تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں. کیونکہ جو بیانیے چل رہے ہیں اور جو پیغام پاکستان کے حوالے سے جو بیانیہ سامنے آیا ہے وہ بھی اتنا مضبوط نہیں ہے, صرف ایک طرف کو انہوں نے اس کو مخاطب کیا ہے, لیکن دوسرے بہت سے جہاد اب بھی باقی ہیں اور جس پر ابھی تک نہ کوئی کھل کر بات ہو سکتی ہے اور نہ کوئی بات کرتا ہے. کیونکہ اگر کوئی اس پر کھل کر بات کر لینے کا وہ اس کو ہمت بھی کر لے, حوصلہ بھی کر لے, تو پھر اس کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور جب تک یہ نہیں ہوگا کہ معاشرے میں جو مذہبی طبقات خود ان کے درمیان جو فکری طور پر ان کے جو سوچ ہے اور ان کا جو اس طریقہ استنباط ہے اس پر بات نہیں ہوگی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل اس طرح ہوں گے. اگر کوئی کہے گا کہ کم ہو جائیں گے تو میرا یہ خیال نہیں ہے کہ مسائل کم ہو جائے گی.
ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, نظریات کے خلاف جنگ جو ہے اگر اس میں مذہبی سکالر آگے نہ بڑھیں اور وہ اپنا کردار ادا نہ کریں تو کیا یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے؟
جی, میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی سکالرز کو گائیڈنس چاہیے. مذہبی سکالرز بھی جو ہیں وہ یہ پروفیسر رشید احمد صاحب جو بہت باعزت بات کر رہے ہیں, بڑی اہم بات کر رہے ہیں, ان جیسی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو ریاست نے بھی ایک سٹیج دینا ہے, ان کو ریاست نے تقویت دینی ہے, ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بنیاد پرستوں کے برخلاف ایک پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے ماحول دینا, اخبارات دینا, جریدے دینا, ٹیلی ویژن پہ ٹائم دینا, اور ان جیسی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی فکر کو لوگوں تک پہنچانے میں مدد دینے میں ریاست اور سیاسی پارٹیوں کا بہت بڑا رول ہے. آپ جانتے ہیں کہ تحریک استقلال جو ہے وہ انتہائی دائیں بازو کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو پتلون پہن کے سیاست کرتے ہیں. ان میں اور جو ملا لوگ ہیں اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ یہ تحریک استقلال کہہ دیا, تحریک انصاف میں کہنا چاہتا تھا, تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ صرف کوٹ پتلون پہن کے انگریزی بولنا چولنا اس طرح کی باتیں ہیں ان کی, لیکن اصل میں انہوں نے اپنے لوگوں کی, اپنے جو تحریک انصاف کے فالوورز ہیں ان کو سیکولر پاکستان, ایک ترقی پسند پاکستان, ایک ترقی پسند مسلمان میجورٹی ملک, جس کے اندر جب وہ ملک بنا تھا تو 33% یا ہر تیسرا آدمی جو تھا وہ غیر مسلم تھا, اور جناح اور اس وقت کی جو مسلم لیگ اور اس کے بعد سے جو سیاسی فکر پاکستان میں رہی ہے اس میں آئین کی حکمرانی اور پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو مذہب سے بالا تر ہو کے پاکستان کی ریاست کو, ان پاکستان کے عوام کو تحفظ دینے کا جو وعدے اور جو روایت تھی وہ ختم ہو چکی ہے, اور تحریک انصاف اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز سے, ان کو اس تاریخ کا علم نہیں ہے اور یہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی مائنورٹیز کے ساتھ اور پاکستان کی ایک جو عالمی چہرہ ہے اس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے، اپنے آپ کو انتہائی دائیں بازو کی سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے، اور خاص طور پہ جب یہ بحث ہوتی ہے تو اس بحث میں ریاست اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ خاموش ہو جاتی ہیں، اور کسی ملا اور کسی داڑھی جو پہننے والے شخص ہیں ان کو اسپیکر دے دیتے ہیں، اور پھر ان کے پیچھے انتہائی بزدلانہ طریقے سے ان کو فالو کرتے ہیں۔ یہی جو ہے انہوں نے، سیاسی پارٹیوں نے بھی، فوج نے اور ان سب لوگوں نے، اخبارات نے یہ سوچ لیا ہے کہ پسپائی بہترین طریقہ ہے، یہی کاروبار چلانے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نواز جو تھی وہ بھی، انہوں نے یہی کام کیا، اور جو پاکستان میں دو طرف سے جو مکالمہ آنا ہے اس میں جیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک سیکولر لوگ، جب تک ترقی پسند لوگ، جب تک ایسے لوگ جو اسلام کو، کرسچینٹی کو اور ہندو مذہب کو، باقی مذاہب کو ایک دوسرے کے برابر عزت دیں، اور ہر شہری کو آئین کے تحت جو اس کے حقوق حاصل ہیں اس کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں، اور ریاست ایک جو ہے وہ سیکولر انسٹرومنٹ ہو۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں تو ریل گاڑیوں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لا الہ الا اللہ اس طرح کے لکھے ہوتے ہیں، تو اس میں جو آزاد سوچ یا پاکستان کو جو ترقی پسند پاکستان بنانا چاہتے ہیں، قوموں کی برادری میں باعزت پاکستان بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کی مائنورٹیز کو جو وہ مسلمانوں کے برابر کے حقوق اور ان کو جو آکسیجن دینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اسپیس بہت کم ہے، میڈیا میں بہت کم ہے، سیاسی پارٹیوں میں بہت کم ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ جیسے عمران خان جب دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے تو اگر
جی ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گی، دوبارہ اس موضوع پہ آپ سے بات ہوگی۔ ہمارے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ اس سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، بہت اچھی ڈسکشن تھی، مزید اس پہ بات ہونی چاہیے اور ہم کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا پروفیسر رشید احمد صاحب اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، تھینک یو سو مچ۔ بریک لیے بغیر ہم جانا چاہیں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد فاروقی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم فاروقی صاحب۔ اور خالد فاروقی صاحب جی، عالمی بینک کی طرف سے ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، جس میں پاکستان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ملک کی 80% غریب آبادی جو ہے وہ دیہات میں بستی ہے۔ آج کوئسچن یہ ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے عشرے ہو گئے، لیکن آج بھی پاکستان کے جو دیہات ہیں وہ حقیقی خوشحالی کے منتظر کیوں ہیں؟
دیکھیے، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو دیہات ہیں، جس میں پنجاب کے دیہات تھوڑے سے مختلف کنڈیشن میں ہیں، ان کی حالت قدرے بہتر ہے۔ سندھ کے دیہات کی حالت بہت بری ہے۔ اس طرح کے پی کے میں کچھ دیہاتی ایریاز جو ہیں ان کے بارے میں اس رپورٹ میں بھی بتایا گیا ہے، وہاں بھی حالات قدرے بہتر ہیں۔ لیکن جو ہمارے پسماندہ صوبے ہیں، جس میں بلوچستان سے فہرست ہے، وہاں تو شہری زندگی بھی اتنی ہی ورسٹ ہے۔ وہاں پہ تو شہری زندگی جو ہے اس کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیہی زندگی پنجاب کے دیہی علاقوں کے برابر بھی ہے۔ تو یہ تو حکمرانوں کی ترجیح کی بات ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی بات یہ،
بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا، اور بلوچستان کا ذکر خاص طور پر اس رپورٹ میں بھی کیا گیا ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال یہ صوبہ ہے، سب سے زیادہ وسائل، قدرتی وسائل اسی صوبے میں سے مل رہے ہیں، باقی ملک کے حصوں کو بھی۔ اس کے باوجود باقی ملک کے مقابلے میں غربت کی شرح سب سے زیادہ یہاں ہے، کیوں؟
دیکھیے، وہاں سب سے بڑا جو ان کا، جو جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا ایک جو ایسٹ تھا، وہ ان کی گیس کے ذخائر ہیں۔ گیس کے ذخائر وہاں تو استعمال نہیں ہوتے، وہ تو استعمال ہوتے ہیں پنجاب میں یا کراچی میں یا جو ہمارے انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پہ، تو اس کا ریوارڈ بھی ان کو نہیں مل سکا۔ میں نے تو یہی کہا کہ وہاں یہ، کیونکہ ہماری ترجیح نہیں ہے کہ ہم اپنے غریب عوام تک سہولتیں پہنچائیں، بالخصوص دور دراز کے علاقوں کے جو لوگ ہیں، جیسے بلوچستان کے عوام کی آپ نے بھی بات کی، تو وہاں دیکھیے کہ وہاں اگر ہم ان کو شہری علاقوں کو وہاں وسائل نہیں دیں گے، تو پھر ہم چھوٹے علاقوں کے بارے میں، دیہی علاقوں کے بارے میں کیسے سوچ سکیں گے؟ ہم نے تو ان کے بارے میں، کیونکہ ان کی نہ تو ان کی ایکسیس ہوتی ہے، نہ میڈیا تک ان کی ایکسیس ہے، نہ ان کو اس زندگی کا جو آج پاکستان
تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا حکومت ہے یا باقی ادارے ہیں ملک اس کی ذمہ دار کہ بلوچستان کو اس طرح توجہ نہیں دی جا رہی؟
بنیادی طور پہ اس پہ ہر حکومت اس میں شامل ہے.
بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب، تھینک یو سو مچ،
وہ شامل ہے.
بے حد شکریہ آپ کا. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے اپنی ایک ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ امریکہ کی اعلی سفارتکار ایلس ویلز کے حالیہ دورے کے دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں بات ہوئی. پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر صدیقی کا معاملہ امریکی حکام کے ساتھ مسلسل اور تواتر سے اٹھایا جاتا رہا ہے، اور ہیوسٹن میں کونسل جنرل ڈاکٹر صدیقی سے ملاقات کر کے ان کی صحت کے بارے میں ان کے خاندان کو آگاہ کرتی آئی ہیں. یہاں ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس خط کے حوالے سے ہماری کونسل جنرل آشف فاروقی سے ٹیلی فون پر بات بھی ہوئی، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اپوائنٹمنٹس بنا کر ڈاکٹر صدیقی سے ملاقات کرتی آئی ہیں. تو یہ تھا کچھ تھوڑا سا پس منظر اس کا. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فوزیہ صدیقی جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہیں اور اپنی بہن کی رہائی کے لیے بھرپور کوششیں کرتی آئی ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں ممتاز تجزیہ کار ایاز امیر صاحب. تو آئیے فوزیہ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. فوزیہ، جو معلومات ہم نے دی ان کے حوالے سے ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ آپ کی بہن ڈاکٹر صدیقی کی جلد رہائی ممکن ہے، آپ کو کس طرح سے یقین ہے کہ اس سلسلے میں بھرپور کام ہو رہا ہے اور رہائی جلد ممکن ہو سکے گی؟
السلام علیکم. دیکھیں، میں تو 15 سال سے زندہ نہیں رہتی اگر اسی امید پہ نہیں ہوتی کہ بس آج ہوا اور کل ہوا یہ کام، چونکہ مجھے یقین ہے اور یقین کامل ہے کہ حق ہمیشہ ایونچولی سروائیو کر ہی جاتا ہے. اور ویسے لیکن اب جو ہے کافی ہمارے وکلا جو ہیں امریکہ میں اور ہمارے وکلا انٹرنیشنلی عافیہ موومنٹ کے جتنے سپورٹرز اور وہ ہیں، تو انہوں نے سب نے جو نیگوسیشنز وغیرہ ہو رہی تھیں عافیہ کی رہائی کی، تو اس ٹائم پہ اس پوائنٹ پہ سب کنورج ہو رہی ہیں، اور بہت پازیٹیو رسپانسز ہمارے امریکن وکلا نے بھی دیے ہیں کہ انہوں نے جن لوگوں سے بات کی ہے اور جو طریقہ کار اختیار کیے ہیں، تو اس میں انہوں نے بہت پازیٹیو مجھے بتایا ہے. اور اس میں اس انشاءاللہ دیٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان اور فیملی عافیہ کی اینڈ جو یو ایس میں متعلقہ لوگ ہیں اور ہمارے وکلا سب مل کے ہم کریں گے کام، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم یہ خوشخبری سنیں گے. اور یہ ایک 15 سال کا ایک رونگ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی رائٹ میں کنورٹ ہو جائے گا.
ایاز صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے رہائی کے معاملے کا جو اس وقت ایک دم توجہ کا مرکز یہ بات بنی، اس کے وقت کا جو تعین کیا گیا، یہ کچھ خاص اشارہ ہے کیا؟ اسے ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ آسیہ بی بی کے رہائی کے تناظر میں بھرپور پرتشدد احتجاجی مظاہروں کا اہتمام کرنے والوں کو ٹھنڈا کرنے کی ایک طرح سے کوشش ہے، کیونکہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے بھی ڈاکٹر صدیقی کی رہائی کا مطالبہ شد و مد سے کیا جاتا رہا ہے؟
جو یہاں پہ مظاہرے ہوئے ان کا وہ جن مسلک اور خیالات کے لوگ ہیں، اور جو ڈاکٹر ان کے لیے ڈاکٹر عافیہ کا کیس جو ہے کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا. میں افسوس سے یہ میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی ایسے نہیں کہنا. ایک مکتبہ فکر ہے پاکستان میں جس کے لیے ڈاکٹر عافیہ کی گرفتاری اور رہائی ہونے کے امکان بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن یہ حالیہ احتجاج کرنے والوں کا مسئلہ نہیں.
چند برسوں سے یہ معاملہ کچھ پہلے تو دبا ہوا تھا، کبھی آتا تھا شدت سے سامنے آتا تھا، پھر بھرپور انداز میں، اب ایک دم اس میں کیسے جان پڑ گئی؟ کس طرح کی کوشش ہوئی ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ ساری میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہے؟
میرا صبح شام رہتی ہے اینڈ ریمائنڈرز بھی دیتے رہتے ہیں. اٹس اے نیو گورنمنٹ، It's a new time. ایک نیا پاکستان کے امیدیں آ رہی ہیں, امنگیں آ رہی ہیں, ایک نئی چینج ہے. تو اور وعدہ بھی کیا تھا عمران خان صاحب نے. اینڈ آئی
یا سب طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی بات ہوئی تو رد عمل کے طور پر امریکہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی کا بھی مطالبہ کرتا آیا ہے. تو کیا اس وقت بھی آپ کے علم میں ایسی کوئی بات ہے کہ دونوں ملک اس نقطے پر کام کر رہے ہوں؟
میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے, کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن یہ پتا ہے, سب کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈاکٹر آفریدی جو ہے اس کے بارے میں امریکی جو ہے بہت حساس ہیں, بہت چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے کسی طریقے سے رہا ہو کے یہاں پہ آئیں. آخر وہ جو ملاتے ہیں, پتہ نہیں ایکچوئل صورتحال کیا تھی, وہ تو ایک قسم کا ڈاکٹر آفریدی کو ایک ہیرو سمجھتے ہیں. تو ان کا یہ ہے, اب وہ کس اگر بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میں نہیں کہہ سکتا, لیکن وہ چاہیں گے ضرور, میں اتنا کہہ سکتا.
بہجت چلانی, اردو وی او اے.